بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سيرت المصطفى صلى الله عليه وسلم سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کتاب ہے ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا حوادث پریشانیاں جب آتی ہیں اس زمانے میں خاص طور اور درود شریف کا کثرت سے پڑھنا انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ تعالی جتنی بھی مصیبتیں آفتیں آئی ہوتی ہیں بیماریاں آئی ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی برکت سے اللہ تعالی ان کو دور فرماتے ہیں بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھیں تو حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے میرے ساتھ میرا شوہر اور ایک میرا شیرخوار بچہ تھا سواری کے لیے ایک کمزور اور دبلی گدی اور ایک اونٹنی تھی جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس کے نہ تھا ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے بچہ کا یہ حال تھا کہ پوری رات بھوک کی وجہ سے روتا اور بل بلاتا میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ پیش نہ کیے گئے ہوں مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کا باپ ہی نہیں ہے اس سے ہمیں کیا معاوضہ ملے گا مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ درر یتیم اور یہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں کیسر اور کسرا کے خزائن کی کنیاں رکھی جانے والی ہیں دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی و مربی نہیں ہے مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین و آسمان کے بے شمار خزائن ہیں وہ اس یتیم کا والی و متولی ہے اور اس کی پرورش و تربیت کرنے والوں کو رحم و گمان سے زائد حق اور خدمت دینے والا ہے سب عورتوں نے شیرخوار بچے لے لیے صرف حلیمہ رہ گئی جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ رضی اللہ عنہ کو خالی ہاتھ جانا بہت مشکل معلوم ہوا یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں یہ اس یتیم کے لینے کا نہایت قوی دایا پیدا ہوا حلیمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی شوہر نے کہا کہ عجب نہیں کہ حق تعالی شانہ اس کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا سبب بنائے برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے یعنی اس خیر اور اس برائی کا نام ہے کہ جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہو اور اسباب ظاہری کو اس میں دخل نہ ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دعا کر دیں ہمارے کاروبار میں برکت ہو ہمارے گھر میں برکت ہو تو برکت کا تعلق وسائل کے ساتھ نہیں ہے برکت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہے تو جہاں ہم دعا کراتے ہیں برکت کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کا گناہوں کو چھوڑنے کا جو آدمی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت ڈال دیتے ہیں تو حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بھی میں بندہ جو میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں بہرحال تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اس برکت کی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئی اللہ نے اسی امید کے مطابق ان برکتوں کا دروازہ کھول دیا بنی سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے تمع باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اس مولود کا گود میں لینا تھا کہ جو پستان بالکل خشک تھے وہ دودھ سے بھر آئے اتنا دودھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیراب ہو گئے اور آپ کا رضائی بھائی بھی سیراب ہو گیا اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے اٹھے تو دیکھتے کیا ہے کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر پیا رات نہایت آرام سے گزری. صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا, اے حلیمہ, خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے. اس پر حلیمہ نے کہا, خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں. اب قافلے کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے. حلیمہ بھی اس مولود کو لے کر سوار ہوئی. حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے مار مار کر اس کو چلانا پڑتا تھا, اب اتنی تیز رفتاری سے وہ چل رہی تھی کہ وہ کسی طرح نہ تھمتی, کیونکہ اس وقت تو وہ ایک نبی کا سواری بنی ہوئی تھی. ساتھ والی عورتوں نے پوچھا, اے حلیمہ, یہ وہی سواری ہے جس پر تم ہمارے ہمراہ آئی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں, یہ وہی سواری ہے. عورتوں نے کہا کہ واللہ, اس وقت تو اس کی شان ہی کچھ اور ہے. اسی طرح ہم بنی سعد میں پہنچے. اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا. میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوئی آتی اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکھی آتی, تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا. دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا, مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آتی اور دوسری بکریاں بھوکھی واپس آتی, تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ ہوتا. حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے ہمیشہ اسی طرح خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے. اسی طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا. جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آئی تاکہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کی امانت ان کے حوالے کرے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے خداوند ذل جلال کی جو برکتیں نازل تھی, اس وجہ سے حلیمہ نے حضرت آمینہ سے درخواست کی کہ اس ذر یتیم کو اور چند روز میرے پاس چھوڑ دیں. ان دنوں مکہ میں وبا بھی تھی. ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار, اس لیے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی. حلیمہ رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر بنی سعد واپس آ گئی. چند ماہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے. شق صدر, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہوا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے جنگل میں گئے ہوئے تھے کہ یکایک آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا کہ 2 سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کیا, اب اس کو سی رہے ہیں. یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے. جلدی سے دوڑے, دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور چہرہ انور کا رنگ فق ہے. حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ نے بھی آپ کو سینے سے لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ تھا. آپ نے بیان فرمایا, حلیمہ آپ کو لے کر گھر واپس آ گئی. شق صدر کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر میں چار مرتبہ پیش آیا. اول بار زمانہ طفولیت میں پیش آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی تھی. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تھے کہ 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سفید پوش انسانوں کی شکل میں ایک سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک چاک کر کے قلب مطہر کو نکالا, پھر قلب کو چاک کیا اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے. پھر شکم اور قلب کو اس تشت پر رکھ کر برف سے دھویا, پھر قلب کو اپنی جگہ رکھ کر سینے پر ٹانکے لگا دیے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی. حلیمہ سعدیہ کہ یہاں زمانہ ہے قیام میں شق صدر کا واقعہ پیش آنا متعدد روایات مختلف صحابہ سے مروی ہے. اب شق صدر کی حقیقت کیا؟ علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ مروی ہوا ہے یعنی شق صدر اور قلب مبارکہ نکالنا وغیرہ وغیرہ اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کا تسلیم کرنا واجب ہے. شق صدر یعنی سینہ مبارک آپ کا جو ہے وہ چاک کیا گیا, جس طرح منقول ہوئے ہیں ان کو اپنی حقیقت سے پھیرنا چاہیے نہ پھیرنا چاہیے. اللہ کی قدرت سے کوئی شے محال نہیں ہے. تو ایک ہے شق صدر اور ایک ہے شرح صدر. شرح صدر تو جو ہے وہ حضرت عمر اور حضرت مکر صدیق حضرت کے زمانے سے لے کر اب تک بھی علماء صالحین کو شرح صدر ہوتا رہا ہے. نیز اگر شق صدر سے شرح صدر کے معنی مراد ہوں تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ سیون کا نشان جو آپ کے سینہ مبارک پر تھا صحابہ کرام اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر ہوا پھر فرشتوں نے اس پر سلائی کر دی تو اس کے سلائی کے نشان جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ صحابہ کرام ان کو دیکھتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقت میں شق صدر ہوا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شق صدر نہیں تھا, یہ شرح صدر اس سے مراد لیا جائے گا, لیکن یہ جہالت کی بات ہے اور سخت غلطی ہے. تو علامہ قسطلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں شق صدر ہوا تھا. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, اس میں چند منتخب احادیث مبارکہ ہیں. دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے, کیونکہ جس انسان جس ماحول میں رہتا ہے جب اس کا اصلی وطن نہیں ہوتا تو ایک شفیق اور ایک مہربان باپ ہوتا ہے اس کو بابا یاد دلاتا ہے کہ بیٹا یہ تمہارا اصلی وطن نہیں ہے. اگر بیٹا باہر جاتا ہے ملک سے پاکستان سے باہر جاتا ہے تو اس کی والدہ بھی اور اس کے مہربان باپ بھی اس کو بار بار کہتے رہتے ہیں بیٹا تمہیں اپنے اصلی وطن واپس آنا ہے, وہاں دل نہیں لگانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس قدر مہربانی اور شفقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی متعدد احادیث مبارکہ میں بارہا بارہا ہمیں یاد دلایا ہے کہ دنیا ہمارا اصلی گھر نہیں ہے, ہمارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے, ہمارا اصلی گھر دنیا نہیں ہے. دنیا اس کے لیے گھر ہے جس کا آخر کو گھر نہیں ہے. جیسے کہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں ہے, اور دنیا مال ہے اس شخص کا جس کا آخرت میں مال نہیں ہے, اور مال وہی شخص جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں ہے. چونکہ دنیا فانی ہے اور سکون کی زندگی دنیا میں ممکن نہیں ہے, انسان سکون یہاں تلاش نہیں کر سکتا. کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے کہ جو سکون سے رہ رہا ہو, بجز اس کے بھائی جو اللہ والے ہوتے ہیں. ان کو خیر ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں, ظاہری پریشانیاں تو ہر انسان کے اوپر آتی ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک اگر چھوٹا ایک غریب آدمی ہے تو وہ پریشان روٹی کے لیے, بادشاہ ہے تو وہ پریشان ہے بھوک کے لیے. تو ہر شخص پریشان ہے. تو چونکہ دنیا فانی ہے اور سکون کی زندگی دنیا ممکن نہیں ہے, بس جس دنیا کو اپنا گھر سمجھ لیا جس شخص نے اور آخرت کو بھول گیا اس کا گھر آخرت میں نہیں رہا. اور اگر مال کو بجائے اللہ تعالی کی خوشی کی راہ میں استعمال نہیں کیا اس نے, اور اپنی عیاشیوں میں اور حرام کاموں میں اس نے مال اپنا خرچ کیا ہے تو آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ رہا. اور بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا کے گھر کو گھر نہ کہنا چاہیے, یہاں کے مال کو مال نہ کہنا چاہیے, اس سبب سے کہ دنیا فانی اور حقیر ہے، اور مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کے لیے آخرت میں گھر نہ ہو، یعنی دنیا کو اپنا اصلی گھر سمجھ کر دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گیا اور گمان کیا کہ مال جمع کر کے کہ یہ باقی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے اور اسی فانی زندگی سے مطمئن ہو گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحسب ان ماله اخلد، بندہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا گھر اور دنیا کا مال اس قابل نہیں ہے کہ اس کو گھر اور مال کہا جائے، اور مقصد دنیا کا رتبہ گرانا ہے اس شخص کی نظر سے جس کے لیے آخرت قرارگاہ اور مال ہے۔ تو دنیا کی محبت اور دنیا کا لالچ یہ بہت بری چیز ہے میرے دوستو۔ دنیا، میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کشتی چلتی ہے پانی کے اوپر، تو جب تک جو ہے وہ پانی کشتی کے نیچے رہتا ہے تو وہ کشتی چلتی رہتی ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو وہی جو ہے وہ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو دنیا کمانا، مال رکھنا کوئی برا نہیں ہے، مال رکھنا برا نہیں ہے، اگر انسان سانپ پالا ہوا ہے تو اس کا منتر تو سیکھ لے، اگر دنیا رکھنی ہے دنیا کا منتر تو سیکھ لے، ورنہ دنیا کی وجہ سے اگر انسان منتر نہیں سیکھے گا، اللہ والوں کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کرے گا تو دنیا کو ہی اپنا اصلی ٹھکانا سمجھ بیٹھے گا۔ جیسے کہ آج کل دیکھتے ہیں کفار لوگ، ان کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے، عیش عشرت کے سارے اسباب نے جمع کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے اور ان کی اس چیز کی روٹ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک دن ہم نے اپنے مالک سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ دنیا کی عیش و عشرت میں اب دل نہیں لگاتے، نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، ہے نا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے میرے دوستوں تو اس کے خلاف چار گواہ پیدا ہوتے ہیں، انسان گناہ کرتا ہے نا تو کہتا کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی نہیں دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، ارے دنیا کوئی انسان تجھے نہیں دیکھ رہا، جب تم بے حیائی کام کر رہا ہے، بدنظری کر رہا ہے، سودی کام کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی دیکھتے ہیں۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے خلاف چار گواہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، ایک تو ہے کہ جس زمین پہ کھڑا ہو کہ انسان گناہ کرتا ہے وہ زمین گواہ بن جاتی ہے، کیا دلیل ہے، یوم الدین تحدث اخبارها، جس دن کی زمین اپنی خبریں بیان کریں گی، سورہ زلزلہ کی یہ آیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بیان فرمائے کہ زمین کی پشت پر جو اعمال لوگ کرتے ہیں یہ زمین ان کی شہادت دے گی۔ آج کل جو ہے جیسے بھائی دیکھو ٹیپ ریکارڈر ہے نا، ریکارڈنگ کر لیتا آدمی تو کیا ہوتا ہے، صاف صاف جب وہ ریکارڈ کر لیا پھر اس کو پلے کرے گا، جو ریکارڈ ہوا وہی چیزیں پلے ہوگی، تو ایک ٹیپ ریکارڈر کے اندر آواز کیسے پیدا ہوئی، جی انسان ایک آواز پیدا کر سکتا ہے، ایسا آلہ بنا سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس زمین کو حکم دے سکتے ہیں کہ اپنی خبروں میں یہ بیان کرے گی۔ دوسرا گواہ کیا ہے، الیوم نختم علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جن اعضاء سے گناہ ہوئے وہ اعضاء بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چشم گوئے کردہ ام غمزہ حرام، آنکھیں گواہی دیں گی کہ اے خدا ان آنکھوں سے اس نے غلط کام کیا تھا، بدنگاہی کی تھی، گوش گوئے چیتا ام سو کلام، کان کہیں گے کہ ہم نے غیبتیں سنی تھی، گانے سنے تھے، لب بگوئے من چنی بوسیدہ ام، دست بگوئے من چنی بوسیدہ ام، ہونٹ کہیں گے کہ ہم نے حرام بوسے لیے تھے اور اس قسم کے گناہ کیے تھے، ہاتھ کہیں گے کہ ہم نے اس طرح چوری کی تھی، اس طرح اگر پاؤں سینما دیکھنے کے لیے گئے تو پاؤں بھی گواہی دیں گے، ایسے ہی نیک اعمال کے بھی گواہ ہوں گے، ہے نا۔ تیسرا گواہ کیا ہے، کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، چوتھا گواہ واذا الصحف نشرت، لہذا میں دوستوں یہ تو کرامن کاتبین اور پھر انسان کے نام اعمال جو ہے وہ چوتھا گناہ ہے، تو اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب انسان نے بھائی گناہ کر لیے ہیں، اب چار گواہ اس کے خلاف پیدا ہو گئے ہیں، تو کیا کوئی نجات ہے؟ اتنا ظلم کر لیا ہے ہم نے کہ گناہ اپنے خلاف کتنے گواہ پیدا کر لیے ہیں، تو کیا کوئی صورت ہے کہ جس سے ہم بچ سکیں اور یہ گواہ ختم ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود و سلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت اور شفقت ہی اس امت کے لیے، آپ نے ترکیب بھی بتلا دی اس امت کو کہ توبہ توبہ کر لو، توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں دوستو، لیکن توبہ اپنی شرائط کے ساتھ، چار شرطیں ہیں توبہ کی، تین شرطیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہیں اور ایک شرط بندوں کے حقوق میں۔ اللہ کے حقوق میں پہلی شرط کیا ہے؟ اس گناہ سے الگ ہو جائے، این یا قلع نماز کیا، یہ نہیں کہ ہر سے گناہ میں توبہ کر رہا ہے، جیسا کہ انسان بد نظری کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت پڑھ رہا ہے، کہہ رہا کہ دیکھو یار کیا بے حیائی کا زمانہ آ گیا، اریانی کا زمانہ آ گیا، دیکھ بھی رہا ہے عورتوں کو، دیکھ بھی رہا ہے بے حیائی کے کاموں کو، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ساتھ ساتھ، تو ایسا لاحول جو ہے وہ خود ہمارے اوپر لاحول پڑتا ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اس گناہ سے الگ کر لیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ این یندم علیہا، اس گناہ پر دل سے ندامت پیدا ہو۔ ندامت کی تعریف کیا ہے؟ کہ دل میں دکھ اور غم پیدا ہو جائے کہ ہائے میں نے کیسی نلاکی کر لی، ایسے محسن اور پالنے والے مالک کا احسان کیسا میں نے کیا ہے، اتنے بڑے محسن و پالنے والے مولا ہیں اور میں نے کیسی نافرمانی کی۔ حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ نہ بھی ہوتی تو بھی بندوں کی شرافت کے خلاف تھا کہ ایسے احسان کرنے والے مالک کو وہ نافرمانی نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا پیار اور ان کے احسانات ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ شرافت توبہ کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ان کو ناراض نہ کرتے۔ سبحان اللہ دوستو، یہ محبت کا معاملہ ہے، جیسے کوئی کریم باپ بیٹوں کو ڈنڈا تو نہیں مارتا لیکن اولاد پر اس کے انتہائی احسانات ہیں، تو شریف بیٹا یہی کہتا ہے کہ ابا کو ناراض نہ کرو، ہم پر ان کے بڑے احسانات ہیں۔ تو تیسری شرط کیا ہے؟ اَن یَعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا أَن لَا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا، پکا ارادہ کر لیں کہ اب اس گناہ کی طرح واپس لوٹ کر نہیں جاؤں گا، دل میں ٹھان لے کہ چاہے جان جاتی ہے چلی جائے لیکن اب وہ گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کرتے وقت پھر گناہ کرنا کرنے کا ارادہ پکا ہو، جب انسان توبہ کر رہا ہے اس وقت پکا ارادہ ہو کہ اللہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن اگر پھر ارادہ ٹوٹ جائے گناہ ہو جائے تو آپ کی توبہ تو قبول ہو گئی، کیونکہ اس وقت آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ گناہ نہیں کروں گا، تو بس یہی توبہ قبول کرنے کی شرط ہے۔ اس وقت یہ پکا ارادہ ہو کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس کے بعد اگر لاکھ دفعہ ٹوٹ جائے ٹوٹنے دے، آپ کی توبہ قبول ہو گئی، پھر آپ جو ہے وہ توبہ کر لیں گے، ہے نا؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ڈھاکہ میں ایک مرتبہ بیان ہوا وہاں پہ، تو بیان کے بعد ایک صاحب سے کہا کہ بھائی سر کے لیے ایک تیل کی شیشی لے آنا لیکن بھولنا مت۔ تو انہوں نے کہا کہ بھولنے کا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے میرا بیان سمجھ لیا۔ یہ گناہ نہ کرنے کا جو آج ارادہ کیا ہے کہ اب ہم کبھی نہیں کریں گے، اس ارادے کو توڑنے کا اس وقت ارادہ نہ ہو، بس توبہ کی قبولیت کے لیے کافی ہے، چاہے شیطان وسوسہ ڈالے کہ تم بار بار توبہ توڑتے رہتے ہو، تو اس وسوسے شکست توبہ سے کوئی حرج نہیں، چاہے اپنی کمزوری بشریت اور زندگی کے بارہا تجربوں سے آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم نے بار بار توبہ ہم نے جو ہے توبہ جو ہے وہ توڑ دی ہے، لیکن توبہ کے وقت اس ارادے کو توڑنے کا بس ارادہ نہ ہو تو یہ احساس ضعف ہوگا، ارادہ شکست نہیں ہوگا۔ بندے کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ ہزاروں بار میری نالائکی سے میرے عزائم ٹوٹ چکے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ دے کہ اے اللہ میں نے جو یہ توبہ کا ارادہ کیا ہے اپنی طاقت کے بھروسے پر نہیں بلکہ آپ کے بھروسے پر یہ ارادہ کیا ہے، کیونکہ میرے بازو تو میں نے بارہا آزما لیے ہیں۔ وہ کہتا کہ اللہ یہ دست بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, بارہا ان کو آزما چکا ہوں. خلق الانسان ضعیفا, اللہ آپ نے تو فرمایا کہ انسان کمزور ہے, بس جب انسان کو کمزور فرما دیا ہے تو بھائی اس کا ارادہ بھی تو ایک جز ہے انسان کا, جب کل جو ہے وہ کمزور ہے تو ارادہ بھی تو اس کا کمزور ہوگا. تو میرے پیارے دوستو یہ چار شرائط ہیں, ان چار شرائط کے ساتھ پکا ارادہ کر لے کہ ہم جو ہے گناہ نہیں کریں گے. توبہ کی جو شرائط ہیں کہ چار شرائط ہیں, نمبر ایک کہ این اقلاء الماسیہ, اس گناہ سے آپ الگ ہو جائیں, ٹھیک ہے. نمبر دو کہ این یندم علیہا, ندامت پیدا ہو جائے. نمبر تین پکا ارادہ کر لے کہ اللہ دوبارہ اس گناہ کی طرف واپس نہیں جاؤں گا. اور نمبر چار شرط جو ہے کہ کسی کا حق مارا ہو تو اس کا حق واپس کرے, کسی کی گھڑی چرا لی ہو, کسی کے پیسے مار لیے ہو, تو یہ نہیں کہ آپ توبہ کرتے ہیں اور بیت اللہ کے اندر بھی آپ توبہ کر رہے ہیں لیکن کسی گھڑی وہ مار لیا آپ نے, پیسے مار لیے آپ نے, تو آپ توبہ کر رہے ہیں, تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ جس کا حق مارا ہے اس کو حق واپس نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے, اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی اپنے کرم سے سب کو صحت عطا فرمائے, صحت جسمانی اور صحت روحانی عطا فرمائے. ہمارے بھائی بھی جو امریکہ میں ہیں وہ بھی بہت بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے, اور سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سب راحت عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.